بسم الله الرحمن الرحیم. یہ بیعت ہونے کے لیے اس وقت جو احباب ارادہ کیے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے کسی شیخ سے بیعت ہیں اور وہ شیخ مشائخ حقہ میں سے ہیں اور زندہ ہیں تو وہ بیعت نہ ہوں، وہ اپنے شیخی کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور انہی سے اپنی اصلاح کے سلسلے میں مشورہ کرتے رہیں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں پہنچ گئے وہاں بیعت ہو گئے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت نکیر فرمایا کرتے تھے. کہ ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا، میں فلاں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے میں فلاں فلاں بزرگ سے بیعت ہو چکا ہوں، وہ آپ سے بھی بیعت ہونا چاہتا ہوں. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ تو ایک تعلق ہے جو قائم کیا جاتا ہے. اسی سلسلے تصوف کے اندر جو ہے وہ ایک خاص اصطلاح ہے کہ آدمی اپنے شیخ کے متعلق یہ سمجھے کہ مجھے جو کچھ بھی فائدہ پہنچے گا اسی سے پہنچے گا. تو اب کئی آدمیوں سے جب معاملہ قائم کیا ہو، یہ تو ایک روحانی علاج ہے. تو جیسے ایک بیمار ہوتا ہے وہ کسی ایک ڈاکٹر ہی یا ایک ہی طبیب سے اپنا علاج کرواتا ہے، کئی طبیبوں سے جو کرائے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، صحت یاب نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے شوق، اپنی رغبت اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے بیعت ہوں. کسی کے ورغلانے، کسی کے ترغیب دینے یا کسی کے بہکانے سے نہیں. یہ نہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ میں تو فلاں صاحب کے کہنے سے آپ سے بیعت ہو گیا تھا، اب آپ کے ساتھ میری طبیعت نہیں لگتی. ویسے میں تو اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے ایک دم اپنے سے بیعت ہونے والوں کو فری رکھتا ہوں کہ بھائی اگر میرے ساتھ آپ کو مناسبت نہیں ہے. بہت سے آئے ایسے آئے کہ بھائی میں فلاں میں تو ضرور جاؤں، میں ان سے سفارش کر دیتا ہوں. اللہ تک پہنچانے کا کوئی میں نے تو ٹھیکہ نہیں لیا ہے کہ جو میرے ساتھ بیعت ہوگا وہی پہنچے گا. نہیں، ایک طریقہ ہے، اگر آپ کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے ان سے آپ بیعت ہو جائیے. تو بہرحال اتنا ضرور ہے کہ پہلے سے ہی آدمی خوب سوچ سمجھ کر اپنی طبیعت کی مناسبت دیکھ کر بیعت ہو. جیسا وہ رسالہ جو ابھی اثر کے بعد پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں اور دوسرے اس سلسلے میں جو مضامین ہیں اس میں اسی کی طرف خاص تاکید کی گئی ہے کہ بیعت ہونے میں جلدی نہ کرے کہ بیعت ہو، بلکہ جس سے بیعت ہونا چاہتا ہے اس کے پاس کچھ مدت رہے، ان کے پاس آنا جانا رہے، ان کے مزاج سے واقفیت ہو، سمجھے کہ میری ان کے ساتھ میرا جوڑ لگے گا یا نہیں، میری طبیعت کو مناسبت پیدا ہوگی نہیں. اگر یہ محسوس ہو پھر وہ جو شرائط مشائخ نے کسی سے بیعت ہونے کے لیے قرار دی ہیں ضروری، وہ بھی ان میں پائی جاتی ہے، اس کے بعد بیعت. بیعت ہونے میں جلدی نہ کرے، لیکن ایک مرتبہ بیعت ہو گیا اب اس کے بعد معاملہ جو ہے اپنے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب اس کے بعد اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اس سے اپنی اصلاح لینا ہے. اس لیے محض کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کی طبیعت میں تقاضا ہے تو بیعت ہو. جو طلبہ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں یا جو کم عمر ہیں جو بیعت کیا ہے نہیں جانتے، ان کو میں بیعت ہونے کی اجازت نہیں دیتا. پہلے میں اپنے یہاں کوئی فارسی اول والا طالب علم آ گیا، بہت شوق اور رغبت سے کر لیتا تھا بیعت، اب نہیں کرتا. اب میں کہتا ہوں بھائی عربی پنجم یا اس کے بعد کے جو طلبہ ہیں انہی کو میں بیعت کروں گا، کیونکہ یہ شروع میں ان کا یہ بھی یہی حال ہوتا ہے، اپنے کسی استاد کے کہنے سے ان کی بات میں آ کر کے وہ بیعت ہو گئے. بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت تو ادھر آپ کی طرف نہیں لگ رہی، ادھر لگ رہی. یا بہت سے ایسے ہیں جو اسی طرح کسی سے بیعت ہوئے اور وہ آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے بیعت ہوئے تھے लेकिन हमारा जी अब आपके साथ लग रहा है। मैं कभी जब आप उनसे बैठ हो गए तब उनसे आप अपना ताल्लुक रखिए, नहीं तो फिर उनसे इजाज़त ले लो, फिर वो अगर इजाज़त देते हैं तो हम जो है आपकी खिदमत करेंगे। तो बहरहाल ये बहुत अहम ताल्लुक है, इसलिए उसके कायम करने में उजलत न हो, बहुत सोच समझ कर और इस्तिखारे के बाद कायम करके फिर मजबूती के साथ उस पर जमा जाए। अब अगर उम्र की उस मंजिल में है जहाँ अभी फैसला करने की जैसी सलाहियत होनी चाहिए नहीं है, जैसे नौ उम्र बच्चे हैं उनको बैत होने की इजाज़त नहीं देता, तो बहरहाल ये सब चीज़ें सामने रखते हुए। और वैसे मैं तो अब ये भी कहूँगा कि भाई मैं तो अब लबे गोर बैठा हुआ हूँ, पाँव कब्र में पाँव लटकाए हुए कई रोज़ के लिए, अल्लाह के किसी ऐसे मंदिर से ताल्लुक़ कायम करें जिसके साथ आप फ़ायदा देर तक फ़ायदा उठा सकते हो। बहरहाल जिन लोगों ने अपने तौर पर अपनी ही सोच से, अपने ही शौक़ और रगबत और तलब से तय किया है, उनको कहूँगा कि जो अल्फाज में कहलवाऊँगा खुतबा पढ़ने के बाद वो अल्फाज कहते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ईमान लाए हम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, कयामत के दिन पर और तकदीर पर, भला हो या बुरा सब अल्लाह की तरफ से है। तौबा की हमने कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, नमाज छोड़ने से, चोरी करने से, जिना करने से, पराया माल नाहक खाने से, किसी पर बोहतान बांधने से, किसी की गीबत करने से और हर गुनाह से, छोटा हो या बड़ा, और अहद किया हमने इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं करेंगे, और अगर हो गया तो फौरन तौबा करेंगे। या अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल फरमा। हमें अपने सच्चे बंदों में शामिल फरमा। हमें तौफीक अता फरमा अपनी रजामंदी की और अपने पाक रसूल की ताबेदारी की। बस ये हो गए बैत। अब जो बातें कहूँ उनको ध्यान से सुनो। बैत होने का मतलब और खुलासा दो चीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम की बजावरी में, यानि अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उनको करने में, और अल्लाह ताला ने जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उनसे बचने में, आज तक हमसे जो गफलत और कोताही हुई उससे तौबा, और आइंदा ऐसी गफलत और कोताही नहीं करेंगे उसका अहद व पैमान और वादा। गोया ये बैत आपकी पिछली यानि गुजरी हुई ज़िंदगी के हक में तौबा है, और आइंदा आने वाली ज़िंदगी के हक में एक तरह का मुआहदा और वादा है। तौबा में तीन चीज़ें होती हैं। अभी 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 दो रोज़ पहले ही सिलसिले में तफसील ज़िक्र कर दी थी। तौबा में पहली बात तो ये है कि आदमी उस गुनाह को छोड़ दे। सब गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, सब गुनाहों को छोड़ दे, ये पहली शर्त। दूसरा, अब तक जो गुनाहों का इर्तिकाब हम करते रहे उस पर दिल में नदामत, शर्मिंदगी और दुख हो कि हाय किस बड़ी ज़ात की मैंने नाफरमानी की। और तीसरा, आइंदा इन गुनाहों को न करने का पूरा अज़्म और इरादा। ऐसा नहीं कि न हो, न करना। इस वक्त हमारा इरादा पुख्ता ये है कि हम मर जाएंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद भी खुदा ना खास्ता हो गया तो इस तौबा पर असर नहीं पड़ता। इस तौबा से तो उससे पहले के सारे गुनाह माफ़ हो ही गए, और अल्लाह ताला माफ़ करने के बाद फिर नहीं लौटाएंगे। हाँ, हमसे फिर गुनाह का सुदूर हुआ तो फिर दोबारा तौबा की। तो बाद लोगों को गलत फहमी होती है कि भाई हमसे तो गुनाह होते ही छूटते ही नहीं, होते रहते हैं, हम तौबा कैसे। नहीं, आप एक मरतबा तय कर लीजिए कि मुझे गुनाह नहीं करना है, पुख्ता इरादा, पक्का इरादा किया, कुछ भी हो जाए। अब इसके बाद अगर हो गया, नफ्स के बहकावे में, शैतान के बहकावे में आकर गफलत की वजह से, तो उसकी वजह से इस तौबा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये तौबा तो अपनी जगह पर मुकम्मल हो गई, और इस तौबा की वजह से जो सारे गुनाह माफ होने चाहिए वो हो चुके। हाँ, उसके बाद जो नया गुनाह करेगा वो नया गुनाह उसके लिए नहीं तौबा। लेकिन बहरहाल ये इसलिए कहना पड़ा, अगली मजलिस में नहीं कह सका था, बाद में ख्याल आया। बाद लोग इसी सोच की वजह से कि भाई हमसे तो गुनाह हो ही जाएगा, वो तौबा नहीं करते। नहीं, आप तय कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, नहीं करना है, तौबा हो गई। अब उसके बावजूद खुदा न खास्ता गुनाह हो गया, माहौल के असर से, तबीयत की गफलत की वजह से, शैतान के बहकावे की वजह से, तो भी
اس پہلے والی توبہ پر کوئی اثر پڑا نہیں. اس توبہ کے وقت جتنے گناہ معاف ہو گئے تھے اس گناہ کی وجہ سے اللہ لوٹائیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہو چکی. اس لیے یہ خاص چیز اہم تھی, اس کی طرف آپ توجہ رکھیں. تو تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا. اور چوتھی چیز جیسا پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے جن حقوق کے اندر ہماری طرف سے ادائیگی میں کوتاہی ہوئی, چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندے کے, تو اور وہ حقوق ان گناہوں کی وجہ سے ضائع ہوئے, برباد ہوئے, ادا نہ ہو پائے, تو اب توبہ کے بعد ان کو ہمیں کیا کرنا ہے, ادا کرنا ہے. وہ باقی ہے ہمارے ذمے پر. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بھائی کسی نے الیکٹرک سٹی والوں کا بل ادا نہیں کیا, اس لیے انہوں نے آ کے آپ کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا. اب آپ دوبارہ درخواست دیں, معافی مانگیں اور وہ دوبارہ آپ کی معافی قبول کر لیں, تو ابھی وہ جو بل باقی ہے وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا. وہ معاف کرنے کی وجہ سے وہ بل معاف نہیں ہوگا. یہی حال ہے. تو جو حقوق ہمارے چھوٹے ہیں وہ تو ادا کرنے ہی ہیں, اللہ کے ہوں یا بندوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ایک تو ہے نماز. آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. غسل کی حاجت ہو یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو آدمی بالغ کہلاتا ہے. آپ حضرات بھی جب سے بالغ ہوئے آپ پر نماز فرض ہو چکی. اب اگر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک تمام نمازیں پابندی سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, کوئی نماز چھوٹی نہیں الحمدللہ, یا چھوٹی تھی لیکن قضا کر لی تو بھی بہت اچھا, اور اگر چھوٹی ہے اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو اب ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی ہمیں قضا کرنی. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان چھوٹی ہوئی نمازوں کا آپ اندازہ لگاؤ کہ بھائی کتنی ہے. آپ کو بیعت ہو چکنے کے بعد ایک کتاب چابکلیٹ دی جائے گی, اس میں اس کا اندازہ لگانے کا طریقہ بتایا ہے, وہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بیٹھ کر اندازہ لگا لو کہ میری آج تک کتنی نمازیں چھوٹی. جو اندازہ لگاؤ اس کو ڈائری میں یا کاغذ پر نوٹ کر لو اور اس کے مطابق نمازوں کی قضا کر لو. اس سلسلے میں مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتیوں سے پوچھ لو. یہ تو نماز ہوئی جو اللہ کے حقوق میں سے ہیں. روزے وہ بھی اللہ کے حقوق میں سے ہیں, رمضان کے روزے. بالغ ہونے کے بعد سے آپ پر جتنے بھی رمضان کے مہینے آئے ان کے روزے بھی فرض ہو چکے. وہ بھی اگر آپ پابندی سے رکھتے چلے آ رہے ہیں, کوئی روزہ آج تک کبھی چھوٹا نہیں الحمدللہ, یا چھوٹا تھا لیکن قضا کر لی تو بھی بہت اچھا, اور اگر چھوٹا ہے اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو اس کو بھی آپ کو اندازہ سوچنا ہے کہ کتنے روزے چھوٹے. اس کا بھی اگر یقینی طور پر معلوم ہے تو بات صاف ہے, اور اگر یقینی طور پر معلوم نہیں کہ کتنے روزے چھوٹے, اندازہ لگانے کا طریقہ اسی کتابچے کے اندر جو ابھی آپ کو دیا جائے گا لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق اندازہ لگا کر طے کر لو. جو بھی طے کرو کہ آج تک مختلف رمضانوں کے ملا کر 200 روزے میرے چھوٹے ہیں تو نوٹ کر لو 200 روزے, آج ہی سے رمضان کے بعد سے ہی اس کی قضا کرنا شروع کر لو. اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی, صاحب نصاب ہے, جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ فرض ہے, قربانی واجب ہے, صدقۃ الفطر واجب ہے, اور یہ تینوں چیزیں بھی برابر پابندی سے ادا کرتا چلا آ رہا ہے الحمدللہ, اور اگر اس میں بھی غفلت ہوئی ہے تو یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا خود اندازہ لگا سکتا نہیں ہے, اس لیے اس کے لیے جانا پڑے گا مفتی صاحب کے پاس. اور مفتی صاحب کے پاس جا کر کے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی مالی پوزیشن ان کو بتاؤ کہ میرے پاس اتنا سونا, اتنی چاندی, اتنا کیش روپیہ اور اتنا تجارت کا سامان, یہ 4 چیزیں اتنی اور اتنے سالوں سے ہے لیکن آج تک میں نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں, قربانی کی نہیں, صدقۃ الفطر دیا نہیں, اب میں کیا کروں. وہ مفتی صاحب خود حساب وساب لگا کر کے آپ کو
جو ہے نا چٹھی دے دیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہے.
اور اگر حج فرض ہو چکا ہے اور نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لو.
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہوئے.
بندوں کے حقوق دو طرح کے ہیں، جانی اور مالی. جانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مارا، پیٹا، گالیاں دی، برا بلا کہا، کسی کو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائی، شاریرک یا مانسک تکلیف. کسی کو آپ گالی دیں گے نا، یا کوئی ایسا کڑوا جملہ کہیں گے جس سے اس کی دل آزاری ہو، تو یہ جو ہے گویا ذہنی تکلیف ہم نے پہنچائی اس کو. یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کسی کو مارنے سے تکلیف پہنچتی ہے، یہ بھی تکلیف. جب تک کہ وہ معاف نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوگا. تو یہ جسمانی تکلیف کسی کو ہم نے پہنچائی ہے، جسمانی یا ذہنی. یہ یا جو ہے مالی حقوق، کسی کے پاس سے ہم نے کوئی مالی معاملہ کا پیسے قرض کے طور پر لیے تھے، اب تک واپس نہیں کیے. کوئی سودا کیا تھا، اس کی رقم باقی ہے. کسی کے پیسے چرا لیے، کوئی کہیں نوکری کر رہا تھا، کسی کے یہاں وہاں سے چرا لیا، دکان میں سے چراتا رہا، یا پارٹنر تھا چپکے چپکے اندر سے لیتا رہا، اپنے پارٹنر کو پتا نہیں چلنے دیا، یا اور کسی طریقے سے کسی کو کیا سے لوٹ لیا کسی کو. تو بہرحال کسی بھی طرح آپ نے اب تک بل ادا نہیں کیے. آپ کے گھر کے مکانات کے بجلی کے بل آتے تھے، اس میں آپ چوری کرتے رہے میٹر میں گڑبڑ کر کے، تو یہ بھی چوری ہے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جب تک کہ ادا نہیں کریں گے وہاں تک توبہ آپ کی مکمل ہونے والی نہیں ہے. یا پڑوسی کا کوئی حق تھا، اس کی زمین دبا لیا آپ نے، یا بہن اور بھائی کے حقوق. بہت سے لوگ ماں باپ کے انتقال کے بعد جائیداد میں ان کا حصہ نہیں دیتے، لے کے بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پر بہنوں کا حصہ. بھائی لوگ آپس میں مل کر بانٹ لیتے ہیں، بہن کا حصہ نہیں دیتے، حالانکہ ان کا حق ہے. تو یہ سب مالی حقوق ہیں. کوئی بھی چیز کسی کی لے لی واپس نہیں کی، یہ بھی مالی حق ہے. پڑھنے کے زمانے میں آپ نے کسی کی پنسل لے لی، کاپی لے لی، چپکے سے لے لی، یا مانگ کر لی لیکن واپس نہیں کی، واپس نہیں کی، تو یہ آپ کے اوپر حق باقی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ادھر دمشق و عراق کے علاقے میں آئے تھے حجاز کے. جب واپس گھر لوٹے تو وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک آدمی کا قلم جو حضرت نے لیا تھا وہ ان کے پاس رہ گیا. اس کو لوٹانے کے لیے رئی سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے. اور ان کا جملہ ہے، کسی کا ایک درہم میرے اوپر باقی ہے، میرے پاس رہ گیا ہے، اس کو واپس کرنا میرے نزدیک 1,00,000 درہم کا صدقہ کرنے سے افضل ہے. پھر فرماتے ہیں، کسی کا ایک درہم باقی رہ گیا ہو، اس کا واپس کرنا میرے نزدیک 2,00,000 درہم کا صدقہ کرنے سے افضل. 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 تک پہنچے. آج کل لوگوں کے پیسے دبائے رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں، کوئی قبول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. یاد رکھنا، پہلے حقوق ادا کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو جہاں حقوق کا بیان ہے بخاری شریف میں، بڑے ناراض ہوتے ہیں اس پر، بڑا سخت انہوں نے کلام کیا ہے. کہ عجیب لوگ ہیں، لوگوں کا مال ضائع اور برباد کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ضائع اور برباد کرتے ہیں. لوگ عمرے اور حج میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے پیسے باقی ہیں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مالی حقوق جس طرح کے بھی ہو، ہمارے طلبہ ہیں، کیا طلب علمی کے زمانے میں کسی طالب علم کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کیا کرتے ہیں وہ؟ چپکے سے کاپی لے کے پھاڑ کے پھینک دی، اور اپنے جی میں خوش ہیں کہ میں نے اس کو نقصان پہنچایا. ارے کیا نقصان پہنچایا، اپنے اوپر بہت بڑی مصیبت لے لی. اس کے چپل لے کے کاٹ کے تالاب میں ڈال دیے، اور وہ پریشان ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے. ارے کیا مزہ آ گیا، پتا چلے گا جب اس کا حساب دینے کا وقت آئے گا. تو ایک معمولی چیز بھی اگر کسی کی ہمارے پاس ہے تو بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. ایک بزرگ عبد الرؤف سکھروی کے خطبات کے اندر واقعہ ہے کہ اللہ والے کا انتقال ہوا, بزرگ کا. انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی چیز کسی کی سوئی یا اور کچھ تھا آریت کے طور پر, یعنی استعمال کے لیے لیا تھا, وہ واپس کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی, اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اب گھر والوں کو بھی معلوم نہیں تھا, گھر کے کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے ایسا جیسے میدان حشر قائم ہے اور دوڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر گرمی میں, کیا بات ہے, وہ میرے فلانے کی سوئی یا فلاں چیز میں نے لی تھی وہ رہ گئی ہے فلاں جگہ ہے, اس کو واپس کرو. چوری نہیں کی تھی, اس کے استعمال کے لیے اس کی خوشی سے لی تھی, لیکن واپس کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی. اس نے بھائی معاملہ بڑا سنگین ہے, ایک ایک چیز کے متعلق, خاص کر کے غیروں کی چیزوں کا معاملہ بڑا اہم ہے, اس لیے اس کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو جانی اور مالی حقوق دونوں, جانی میں یہ سب آتا ہے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں جسمانیہ ذہنی وغیرہ, اور مالی حقوق یہ بندوں کے باقاعدہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات رہے ہیں, کیونکہ عام طور پر آدمی کے جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں انہی کا کوئی حق جسمانی یا مالی ہوا کرتا ہے, تو ان کی باقاعدہ لسٹ بنائی جائے, تعلقات والوں میں رشتہ دار ہیں, ماں باپ بھائی بہن وغیرہ, اور دوست و احباب ہیں, محلے اور بستی والے ہیں, اور کاروباری لائن سے جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں, سب کی لسٹ بناؤ. وہ بعض حضرات کہتے ہیں یاد نہیں ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت اتنی سستی نہیں ہے, جنت اتنی سستی نہیں ہے, جنت لینا چاہتے ہو تو یہ سب کرنا پڑے گا. آج اگر حکومت کی طرف سے آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہو اور ذرا سا کوئی معاملہ ہے تو وہاں کیا ہے, خوب جستجو اور تلاش کر کے پھر ادا کرنے کا اہتمام کریں گے. حالانکہ حکومت کی گرفت اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اللہ کی گرفت ہے, اس لیے اس کا خاص اہتمام کرو, باقاعدہ لسٹ بنا کر ہر ایک کے نام کے سامنے یاد کرو اس کے کیا کیا جانی اور مالی حقوق ہیں, یاد کر کے نوٹ کرو اور ان کو باقاعدہ ادا کرو. جو یاد ہیں وہ تو لکھ کر کے ادا کرنے ہی, بعض لوگوں کو یاد ہوتے ہیں پھر جا کر بھائی کچھ کوئی آپ کا کچھ باقی واقعی ہو تو دیکھو, اب اس کو تو یاد نہیں, بھائی اس کو یاد نہیں, تجھے تو یقینی طور پر یاد ہے, اب وہ حق اس کے یاد ہونے پر موقوف نہیں, تمہیں ادا کرنا ہی ہے. وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس طرح میں چھپا کر کے اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا, اس سے معافی نہیں ہوگی, یاد رکھنا. بہرحال اس سلسلے میں باقاعدہ ساری تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں, کوئی پوچھنا چاہے تو مفتیوں سے دار افتاء سے اس سلسلے میں سوال کر کے اپنی تسلی تشفی کر سکتا ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بندوں کے جو مالی یا جانی حقوق ہیں باقاعدہ ان کے لسٹ بنائے, اور لسٹ بنا کر کے ان سے جانی حقوق کی معافی مانگے, اور جب تک کہ معاف نہ کریں وہاں تک اس کے ساتھ لگا رہے, پیچھا نہ چھوڑے اس کو. بھائی آپ کے 5 روپے کسی کے پاس باقی ہیں تو آپ لینے جائیں گے نا کہ نہیں جائیں گے, وہ نہ کہتا ہے نہیں ہے تو آپ نے چھوڑ دیا, پھر دوبارہ جائیں گے, پھر سہ بار آ جائیں گے, جب تک کہ وصول نہیں کریں گے اس کا پیچھا. اپنا حق وصول کرنے کے معاملے میں جب ہم اتنے مستعد ہیں تو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بھی وہی مستعدی دکھلانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ جانی اور مالی حقوق ان کی لسٹ تیار کی جائے, اور جانی حقوق کی معافی مانگی جائے, جب تک کہ معاف نہ کرے وہاں تک جو ہے اس کا پیچھا نہ چھوڑے, اور مالی حقوق ادا کرے, اور ادا کرنے کے بعد جو تاخیر ہوئی دیر کی اس کی ادائیگی میں اس کی معافی. ہمارے اسلام میں لیٹ پیمنٹ کے اوپر کوئی سود تو نہیں ہے, لیکن لیٹ پیمنٹ پر معافی مانگنا ضرور ہے کہ نہیں. لیٹ پیمنٹ میں جتنا ہے وہ اتنا ہے حق ادا, کسی کے 5 لاکھ روپے ہیں آپ نے ادا نہیں کیے, 5 سال کے بعد ادا کر رہے ہیں تو 5 ہی لاکھ ادا کرنے ہیں, کوئی 5.5 لاکھ نہیں, لیکن وہ جو آپ نے لیٹ کیا اس کے پاس کیا کرنی ہے, معافی مانگنی. دوبارہ یہ جانی مالی حقوق کی بہ فہرست تیار کر کے ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے عابطی میں لکھا ہے, حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدہ نے ان کا اپنا ذاتی معاملہ نہیں, ان کے والد صاحب کی کئی شادیاں ہوئی تھی, تو انہوں نے یہ سوچا, اس زمانے میں بڑے مہر باندھے جاتے تھے اور پھر عام طور پر بیوی سے مہر کے معاف کرانے کی معاف کرانے کا رواج تھا, اور معاف کرانے کے معاملے میں شریعت نے جو اصول بتلایا ہے کہ معاف کرنے والا اپنی دل کی رضامندی سے معاف کرے, اس کا لحاظ کیا نہیں جاتا, معاف کر دو کیا کر دیا, زبان سے بول دیا, اسی کو کافی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافی نہیں سمجھا, باقاعدہ وہ سب اس کا حساب کر کے حضرت کے والد صاحب نے جہاں جہاں شادیاں کی تھی اور ان کے جو جو ورثہ تھے سب کی تحقیق, یعنی جتنا ادا کرنے کا تھا نا اس کے مقابلے میں ان کی تلاش اور جستجو میں زیادہ خرچہ ہوا, مگر وہ باقاعدہ شیخ نے عابطی میں لکھا ہے کہ بعض عزیزوں کے متعلق مجھ سے پوچھا اور خود مجھے بھی کچھ رقم کچھ پیسے ملے اس میں سے رشتے داری آتے آتے. تو بہرحال اتنا زیادہ اہتمام, العذر والنذر کے نام سے حضرت نے آخر میں باقاعدہ ایک چھوٹا سا رسالہ حضرت حکیم الامت نے شائع کیا تھا, اپنے احباب اور متعلقین کی خدمت میں درخواست کہ میرا زندگی بھر آپ کے ساتھ تعلق رکھا رہا, میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ مجھ سے بدلہ لے لیں, مجھے معاف کر دیں, مالی حق ہو تو مجھ سے وصول کر لیں. حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جب دل کا دورہ پڑا اور جب یہ ہوش میں آئے تو اسی بستر کے اوپر کا مجھ سے فرمایا کہ تم جلدی سے باقاعدہ ایک درخواست یہ لکھو, کہ میں نے حضرت کی گویا خواہش کے مطابق باقاعدہ ایک مضمون تیار کیا, کچھ تلافی مافات اس کا عنوان رکھا, کچھ تلافی مافات, اور سب ملنے والوں کی خدمت میں وہ مضمون باقاعدہ پمفلیٹ کی شکل میں چھاپ کر کے بھیجا, جس میں یہی بات کہی گئی کہ کسی کا مالی حق باقی ہو تو بتلاؤ ہمیں ادا کر دیتا ہوں یا معاف کر دو. اسی طرح جانی حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا, اس وقت میں لایا تھا وہ جو توبہ والا مضمون چل رہا تھا, شمائل لایا تھا, شمائل کے اندر باقاعدہ فوائد کے عنوان کے ماتحت حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ مرض الوفات میں جس بیماری میں حضور کا انتقال ہوا اس بیماری میں آپ کے اندر طاقت نہیں تھی, حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضور نے فرمایا بھائی یہ پٹی ذرا مضبوطی سے کس لو, پھر ان کا سہارا لے کر کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ, مسجد نے کہا ممبر پر بٹھاؤ, پھر کہا لوگوں کو بلاؤ, لوگ جب آئے تو ان کے سامنے حضور نے یہی پیش کیا بھائی میں تمہارے ساتھ رہا ہوں, تم میں سے کسی کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو مارا ہو اس کا بدلہ لے, کسی کا مالی مطالبہ ہو مجھ سے وصول کر لو. اور اس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور عورتوں کو بلوا کر ان کے سامنے بھی حضرت نے یہی تکلیف, حیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام فرما رہے ہیں تو ہما اور شما کس قطار میں ہیں, اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. بہرحال یہ توبہ کی بات چل رہی تھی, یہ مالی حقوق یا جانی حقوق بندوں کے, اس سے یہ سب یہ کرنے کے بعد اس کو سب کر لو گے, اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق, تب یہ ہماری توبہ کیا ہوگی مکمل ہوگی, ابھی تو خالی زبانی ہے, ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری توبہ مکمل نہیں ہوئی, ناقص ہے ادھوری ہے, اور آگے خانقاہ میں ایک آدھ رات جو ہے کچھ ذرا دل لگا کر دعا کر لیا اور رونا آ گیا تو یوں سمجھتے ہیں بس پہنچ گیا میں چوتھے آسمان کے اوپر, اب حضرت جبریل وحی لے کر کے آویں اتنی دیر ہے, ساری ساری دنیا کے حقوق باقی ہیں لیے پھرتے, اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہو. بہرحال یہ توبہ کا حصہ تھا, پچھلی زندگی کی بات, یہ سب کر لو گے تو آج تک پچھلی زندگی کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو گیا صاف ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا, سمجھایا کہ نہیں, آپ کے سب پیپرز ایک دم کلیئر, گزشتہ کی آئندہ کے لیے آج سے گویا ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے, آئندہ کے لیے آپ کو اور ہم کو اس کا اہتمام کرنا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں, رمضان کا مہینہ آوے تو اس کے روزے رکھیں, اللہ نے مال و دولت دی ہے یا ابھی نہیں آئندہ اللہ دے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں, قربانی کریں, صدقۃ الفطر دیں, مالی حقوق جن کے ہیں, ماں باپ کے, بیوی بچوں کے. بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں بیوی بچوں کے حق ہی ادا نہیں کرتے, بیوی ہے, بچے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں. بچے کہاں سے کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. بیوی بیچاری مزدوری کر کے لوگوں کے گھر جا کر کے برتن صاف کر کے اور کپڑے دھو کر کے بچوں کو پال رہی ہے, حالانکہ یہ ذمہ داری باپ کی تھی. ایسے بہت سے لوگ ہیں اور باقاعدہ دینداری کا لبادہ اوڑھے ہوئے, کہنے کو تو لوگ ان کو بزرگ سمجھتے ہیں, ان کا اندرونی حال یہ ہے. اس لیے مالی حقوق جن کے بھی ہوں ان کو پورے طور پر ادا کر رہا ہے. بہرحال یہ, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اہتمام کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ادنا تکلیف. یہ حدیث سنتے ہیں, اس طرح نہیں سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, کسی مومن کو آنکھ نکال کر دیکھا, آنکھ نکال اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں کیا پیدا ہوا, ڈر پیدا ہوا, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ڈر میں مبتلا کریں گے. اللہ تعالیٰ شریعت تو وہ ہتھیار ہاتھ میں کھلے ہوئے لے کر جانے کی بھی اجازت دیتی نہیں. مجموع اس زمانے میں تیر ہوا کرتے ہیں, وہ ترکش میں بعض بات بعض لوگ تیر کو جو ہے وہ ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں, پکڑ کے تو ہاتھ میں پکڑ کے لے جا رہے ہیں, تو وہ تیر کا جو نوکیلا حصہ ہوتا تھا پھل وہی, تو حضور نے اس کی بھی اجازت دی, اس طرح لے کے مت جاؤ, تیر اگر ہاتھ میں لے کے جانا ہے تو حضور فرماتے ہیں یوں لے کے جاؤ, یعنی وہ پھل جو ہے وہ کیا ہو, نیچے ہو, یوں ہوگا تو سامنے والا کوئی جیسے کوئی سائیکل پر کوئی چیز لمبی لے کر کے جا رہا ہے تو ہم سامنے سے آتے ہیں تو ہم کو دیکھ کے کیا لگتا ہے, ڈر لگتا ہے کہیں لگ نہ جائے. یہ جو ڈر لگا, اتنا ڈر لگنے والی بات اس کی بھی شریعت اجازت دیتی, اندازہ لگاؤ ایک مومن کا حق کتنا زیادہ. تکلیف پہنچانا تو بات دور کی رہی, ایسی کوئی شکل اختیار کرنا جس کی وجہ سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو, اس کی اجازت نہیں. بہرحال کسی کو بھی ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. کل کو قیامت میں باقاعدہ حساب دینا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں تک کے اندر قصاص اور انصاف کا معاملہ کریں گے. سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو مارا تھا تو اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے, باقاعدہ دونوں کو زندہ کریں گے اور سنگ والی بکری کا سنگ نکلوا دیں گے, اللہ اس پر قادر ہے, اور بغیر سنگ والی بکری کو سنگ بٹھائیں گے اور کہیں گے مار کے بدلہ لے لو. یہ کس کے ساتھ ہوا؟ بکریوں کے ساتھ. حالانکہ شریعت ان کے لیے نہیں آئی, وہ شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنا انصاف ظاہر کریں. تو ہم نے اور آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو کیا اللہ میاں ہم کو چھوڑیں گے؟ یہ ناممکن. اس لیے بھائی دنیا میں اس کا ہے, پہلے تو کوشش یہی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچنے نہ پائے, اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو جب تک کہ معاف نہ کرا لیں وہاں تک چین سے نہ بیٹھے. بہرحال کوشش یہی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف. اللہ والے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. صاحب رول مانی نے ایک جگہ پر لکھا ہے لا یوزون الذر, کہ اللہ والے جو ہیں چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. بلا وجہ اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچانا یہ کہ مومن کی شان نہیں ہے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے, جا رہے ہیں کتا بیٹھا ہوا ہے ڈیلا لے کے مارا, بھائی تیرے پیٹ میں کیا درد ہوا؟ کتا اللہ کی مخلوق, اللہ کی زمین پر بیٹھا ہوا, تجھے کیا تکلیف ہوئی جو اس کو مارا تو نے؟ ہاں اگر وہ کتا بھونکتا ہے کاٹنے کے لیے آپ کی طرف دوڑتا ہے تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اس کی شریعت نہیں جان, وہ تو بیچارہ کچھ کر نہیں رہا بلا وجہ آپ اس کو. بہرحال کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. ہر حال ایک مومن کی جان, مال, عزت اور آبرو, کسی جو لوگ اپنی زبان کو لوگوں کی غیبت میں, لوگوں کے اوپر بہتان تراشی میں استعمال کرتے ہیں, کل کو قیامت کے روز, آپ نے حدیث سنی, وہ ان کے ہاتھ یا ان کے ناخن جو ہوں گے نا وہ تانبے کے ہوں گے, اسے اپنے چہرے اور سینوں کو کہ گوشت کو وہ کھرچ رہے, وہ عذاب ہوگا ان کو. اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. کسی کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. ہمارے بزرگوں کے یہاں تو اس کا بڑا اہتمام, دور دور کا اہتمام جو ہے, دور دور کا سوچ سوچ کر کے. حضرت مفتی تقی صاحب, حضرت مفتی شفیع صاحب کے متعلق جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے, بیمار تھے, رمضان کا مہینہ تھا, گرمی کا زمانہ تھا, تو کہا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی موت عطا فرمائے, لیکن یہ سوچ کر یہ دعا نہیں کرتا کہ اگر رمضان میں میری موت ہو گئی تو روزے کی حالت میں لوگوں کو میرے اور اس گرمی میں دفن کرنے کے لیے وہاں آنا پڑے گا, لوگوں کو مشقت ہوگی. کیسے اللہ کے بندے اس سوچ سے کہ میرے تدفین کے لیے, میرے جنازے میں شرکت کے اندر گرمی لوگوں کو برداشت کرنی پڑے گی, تکلیف اٹھانا پڑے گی, اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا, بچتا ہوں. اللہ کی دعا تو اللہ سے کرنی تھی. کیسے کیسے لوگ ہیں اور ہمارا حال کیا ہے, یعنی ہمیں اپنا حال دیکھنا چاہیے اور اللہ کے ان بندوں کے حالات پر نگاہ رکھنی چاہیے. تو بہرحال ہماری کوشش یہی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت, جو لوگ حافظ ہیں ان کے لیے کم سے کم 3 پارے, اگر وہ پہلے سے ہی کچھ زیادہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو گھٹا کر 3 کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا, بعض لوگ کیا کہتے ہیں, میں تو پہلے 5 پڑھتا تھا لیکن وہ بیت ہوا وہاں 3 کا, اس لیے 3 کر دیے, میرے نامہ اعمال کے اندر لگا دیا اس کو. نہیں نہیں بھائی, یہ تو جو ہے منیمم کم سے کم مقدار ہے. آپ کو اللہ نے توفیق دیا, آپ 5, 10, 15, 20 پورا قرآن پڑھتے ہیں, سبحان اللہ, میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے. بہرحال کم سے کم 3 پارے. اب ان 3 پاروں کی ترتیب کیا ہو, بعض لوگوں کا قرآن بہت پختہ ہوتا ہے, وہ ایک دم جو ہے بالکل آسانی روانی کے ساتھ, تو ان کے لیے 3 پارے روزانہ پڑھنا نماز کے, اب ان 3 پاروں کو ایسے ہی تلاوت کر سکتے ہیں یا نماز کی جو سنتیں ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, سنن قبلیہ, سنن بعدیہ, پہلے والی سنتیں, بعد والی سنتیں, ان میں, تہجد میں اس کو پورا کر سکتا یا ویسے ہی پڑھ سکتا. اور اگر کچا ہے تو پھر وہ 1 پارے کو 3 مرتبہ, 1 مرتبہ دیکھ کر پڑھے, 1 مرتبہ دیکھ کر پڑھنے کے بعد اگر پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے 2 مرتبہ زبانی پڑھے اور 3 مرتبہ ان نمازوں کے اندر پڑھ لے, اس طرح 3 پارے. اگر اتنا کچا ہے کہ یہ بھی نہیں تو آدھے پارے کو 6 مرتبہ, تو وہ 3 کے برابر ہو جائے گی. ان میں سے 6 مرتبہ میں 3 مرتبہ دیکھ کر, 1 مرتبہ خود زبانی اور 2 مرتبہ اس طرح نفلوں وغیرہ میں, اس طرح مطلب کہ ترتیب ایسی بنا دے کہ روزانہ کل تلاوت کی مقدار کتنی ہو, 3 پارے ہو. اور جو حافظ نہیں ہیں, ناظرہ خواہ ہیں, روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں. اور اگر کسی کو ناظرہ بھی نہیں آتا تو طے کر لے آج سے میں قرآن پڑھنا سیکھوں گا. دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بڑی عمروں کے اندر قرآن پڑھنا سیکھا تھا. آج بھی آپ طے کر لیں گے, شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ پورا کروا دیں گے. اور خدا نخواستہ اگر موت آ گئی تو آپ قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, وہاں تو اللہ کے یہاں تو اتنا فضل ہے. تو بہرحال قرآن کی تلاوت اور تسبیحات میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو ہے تیسرا کلمہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آپ نے فضائل ذکر سنی یا شروع اور شرح کے اندر, فضائل ذکر کے اندر جن جن کلمات کی جو ہے فضیلت آئی ہے ان میں زیادہ تر یہی ہیں, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور لا حول ولا قوۃ, یہ تیسرے کلمے میں سب آ گیا. تیسرا کلمہ پورا اسی شکل میں تو کوئی ڈھونڈے گا تو نہیں ملے گا. آج تو بات غیر مقلدین دیں گے, تیسرا کلمہ کہاں آیا؟ یہ بھائی یہ تو بزرگوں نے ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے ایک ترکیب بنا لی. باقی یہ ان میں سے ہر ہر کلمہ ایسا ہے کہ اس کی فضیلت صحیح حدیث کے اندر آئی ہوئی. تو تیسرا کلمہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے, اللہ کا کھانا کھاتے ہیں, اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں, تو روزانہ اس کی بھی تو تعریف ہونی چاہیے نا, اس کے بھی تو گن گانے چاہیے. یہ تیسرا کلمہ اس لیے رکھا. دوسری چیز ہے درود شریف,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, ساری نعمتیں آپ کے واسطے سے ہمیں ملی ہیں. اس آپ کے ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کچھ ہمیں تاکید نہ کرتے تو بھی ہم کو چاہیے تھا کہ آپ پر درود بھیجتے. کیا جائے کہ خود حضور نے تاکید فرمائی کہ میرے اوپر درود بھیجو, اور پھر یہ کہ جو درود پڑھتا ہے اس کے اوپر حدیث میں من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ اشرن, جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں, فائدہ ہی فائدہ. اس لیے درود کو بھی پڑھنا ہے. دوسری چیز, تیسری چیز ہے استغفار. پہلے بھی استغفار کے بیان میں بتلا دیا تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھوٹے گناہ, دیکھو کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا, لیکن صغائر جو ہوتے ہیں وہ غیر اختیاری طور پر آدمی سے ہو جاتے ہیں غفلت میں, چھوٹے موٹے گناہ. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ نہ دھو کر کے آپ آفس گئے دفتر گئے صبح سے شام تک مختلف کاموں میں لگے رہے تو آپ دھول کے ذرات اڑ کر کے آپ کے کپڑوں کو لگتے ہیں تھوڑے بہت, جب آپ گھر پر آئیں گے تو کپڑوں کو کیا کر دیں گے, جھاڑ دیں گے, شیروانی ہوگی تو برش سے صاف کر دیں گے تاکہ وہ غبار دور ہو جائے, زیادہ میلا ہو تو دھونا پڑے گا, بڑا کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرنی پڑے گی, صغیرہ میں استغفار. تو استغفار کو اسی لیے, اور جیسا کہ اس وقت بتایا تھا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے, اور آپ نے امت کو تاکید فرمائی کہ تم استغفار کرو توبہ کرو. میں جو ہے ایک دن میں 2500 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو استغفار, استغفار کے مختلف جملے ہیں, جو بھی کلمہ آپ کو یاد ہو کر سکتے ہیں, کچھ نہ ہو تو خالی استغفر اللہ بھی کافی ہے. تو یہ تین چیزیں ہوئی, تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار. یہ تینوں چیزیں صبح بھی پڑھنی ہیں اور شام کو بھی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً وسبحوه بکرۃ واصیلا. بکرۃ واصیلا یعنی صبح اور شام, دن کے دو کنارے ہیں, صبح کا شام کا. شام کو دن ختم ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے, صبح کو رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہوتا ہے. ان دونوں کناروں کے اوپر ہمیں یہ تسبیحات پڑھنی ہیں, تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار. ویسے تو ہمارے بزرگوں نے اصل تو بتائی 300 300, اس لیے کہ کثیرہ کہا گیا نا, اور کثرت کی اقل مقدار لکھا ہے کہ وہ 300 ہے. تو یہ ساری تسبیحات 300 300 مرتبہ صبح بھی اور شام بھی پڑھیں گے تو اس قرآن کی آیت کے اوپر آسانی سے عمل ہو جائے. لیکن آج کل لوگ جو ہے بہانے کرتے ہیں, اپنی مشغولیت کا بہانہ کرتے ہیں. تو پھر بزرگوں نے کہا بھائی کچھ نہ کرے اس کے مقابلے میں تو کچھ کر لے, وہی بات ہے. ایک ایک مرتبہ 100 100 مرتبہ ایک ایک تسبیح, یعنی یہ تینوں چیزیں, تیسرا کلمہ 100 مرتبہ, درود شریف 100 مرتبہ, اور استغفار 100 مرتبہ صبح بھی اور شام کو. وقت صبح, ویسے بکرا کی شروعات جو ہے صبح سے لے کر کے زوال سے پہلے تک ہے, اس لیے فجر سے لے کر کے زوال سے پہلے تک 12 بجے تک آپ یہ تسبیح کسی بھی وقت پوری کر سکتے ہیں. لیکن حدیث پاک میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت آیا ہے اس میں اللہ کا ذکر کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے, اس میں فائدہ زیادہ ہے, تو اس وقت کر لیں تو بہت اچھا. باقی آپ کو بتایا صبح سے لے کر یہ 12 بجے تک میں جب بھی چاہیں پڑھ لیں. شام کی تسبیح آپ عصر سے لے کر سونے تک پوری کر سکتے ہیں. ویسے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا بابرکت ہے, اور اس میں ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں, اس وقت میں اگر پڑھ لیں تو بہت اچھا. اور یہ تسبیحات ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں, فائدہ دونوں صورت میں ہوگا, ثواب دونوں صورتوں میں ملے گا. البتہ بیٹھ کر پڑھنے میں یکسوئی دھیان زیادہ ہوگا, اس لیے فائدہ زیادہ ہوگا. جیسے کھانا ہے نا, کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ کچھ طاقت حاصل ہو, ہماری جسمانی ضرورت پوری ہو. کھانا چلتے چلتے کھائیں گے تو ابھی وہ ضرورت تو کیا ہو جائے گی, پوری ہوگی. آپ کبھی ہم سفر کرتے ہیں, ٹرین میں سوار ہیں, بیٹھنے کی بھی جگہ ملی نہیں ہے اور کھانے کا وقت آ گیا, کھانا نہیں چھوڑتے, کھا لیتے, کھڑے کھڑے ہی کھا لیتے, آج کھڑے کھڑے کھا لیتے, ضرورت پوری کر لیں. لیکن عام حالات میں کیا کرتے ہیں, باقاعدہ دسترخوان بچھاتے ہیں, پلیٹیں رکھتے ہیں, سب اہتمام. تو یہی حال ذکر کا, ہمیں جو ہے عام حالات میں تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر توجہ سے کرنا چاہیے, فجر کے بعد, عصر کے بعد. ہاں سفر میں ہیں یا کسی ایمرجنسی حالت کے اندر ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ثواب دونوں صورتوں میں یکساں ملے گا, تاثیر میں فرق پڑتا ہے. تو یہ تسبیح جو ہے پہلا کلمہ, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار 100 مرتبہ, کم سے کم 300 ہو تو بہت اچھا, صبح بھی اور شام بھی. اس کے علاوہ 40 درود جو رات کو پڑھے جاتے ہیں آج کل تراویح میں, ختم یاسین کے بعد دعا سے پہلے, وہ چھپے ہوئے ہیں. وہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو, کسی بھی وقت, دن میں یا رات میں. آپ طے کر لیجیے, ایک بات یاد ہے, وقت طے کر لو. وقت طے کیے بغیر بعد لوگ کہتے ہیں میں کبھی دن میں پڑھ لیتا ہوں, کبھی رات میں, کبھی صبح, کبھی شام. تو کبھی دن, کبھی رات, کبھی صبح, کبھی شام, اور کبھی غائب. وقت جب طے نہیں کرو گے نا تو وہ غائب ہو جائے. جس چیز کا وقت مقرر کیا جاتا ہے وہ کام اپنے وقت پر ہوتا ہے. چائے کا, صبح کی چائے کا, ناشتے کا وقت مقرر ہے نا, آپ کیسا پابندی سے کہ کسی موت کی خبر آئی, انتقال ہو گیا, کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, چائے ناگا ہوگی, چائے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں. بھائی لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے آج صبح کی تسبیح پڑھی, قرآن پڑھا؟ صاحب بیوی بہت بیمار تھی نا, اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا, ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا, وہیں ہاسپٹل میں رہا. اچھا بھائی وہ صبح کے وقت چائے, وہ تو وہاں ایک لہری تھی وہاں سے پی لی, تو چائے تو لہری سے پی لی. اب یہ تسبیح پڑھنے میں کیا مصیبت تھی, وہ تو جیب میں ہی رکھی ہوئی ہے, اپنی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے. بعض لوگ جو بہانے کرتے ہیں وہ بہانے بالکل عقل کے خلاف ہے. یعنی حادثہ پیش آیا, بیمار ہوا کوئی, ارے بھائی حادثہ پیش آیا, بیمار آیا ہوا تو ایسی حالت میں اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا چاہیے نا, اللہ سے دعا. تو اس میں جو روزانہ کرتے تھے وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا, یہ الٹی چال آپ کیسے چلے ہے یا نہیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے, یہ سب ہماری غفلت کی باتیں ہیں. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی حال میں بھی ان معمولات کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم لوگوں نے ذہن میں کیا سمجھا ہے, وقت ملے تو کرنا. جیسے کھانے کے متعلق کبھی آپ نے سوچا کہ وقت ملے تو کھائیں گے, نہیں ملے تو کوئی حرج نہیں. نہیں نہیں, کھانا تو ہر حال میں کھانا ہی ہے. اسی طریقے سے یہ سب روحانی غذا ہے, روح کی تسبیحات, قرآن کی تلاوت, یہ ساری چیزیں, تو اس کو اپنے وقت پر ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. ارے بھائی کھانا نہیں کھائیں گے تو بہت بہت تو کمزوری ہو جائے گی, جسم میں کچھ تکلیف پہنچے گی, اور اگر یہ نہیں کرو گے تو روح کے اندر نقصان آ جائے گا. یہ روحانی نقصان جسمانی نقصان سے بڑھ کر کے ہے, اس لیے اس کا ہر حال میں اہتمام کرنا. چلتے پھرتے کہیں سفر ہے, بس میں بیٹھ کے کرو, گاڑی میں بیٹھ کر. ارے بھائی آپ دیکھتے ہوں گے ٹرین میں بیٹھ کے لوگ گانا بھی گاتے ہیں, ان کو تو شرم آتی نہیں. گانا گانے والے کو گاتے ہوئے شرم نہیں, اور آپ کو اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی. میں تو کہتا ہوں ذکر جوہری جو لوگ کرتے ہیں نا ان کو بھی چاہیے کہ ٹرین میں ہے وقت آ جائے تو اپنے وقت پر زیادہ زور سے ضربہ نہ لگائیں, لا الہ الا اللہ, اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس کو پورا ہی کرنا ہے. جب تک کہ ایسا مزاج نہیں بنائیں گے وہاں تک ان معمولات کا جو حقیقی فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. کسی بھی حال میں معمولات چھوٹنے نہیں چاہیے, کوئی بھی حالت ہو, کسی بھی حالت میں. ہمارے بزرگوں کے حالات کو ہم پڑھتے ہیں تو عجیب معاملہ. ایک مولانا احمد شاہ کر کے تھے, ضلع مراد آباد کی کسی جو ہے قصبے کے رہنے والے, تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. حضرت مولانا احتشام الحسن جو ہے کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مشاہی کے کاندھلہ میں کسی موقع پر اور انہوں نے لکھا, ان کے حوالے میں نے تو پڑھا نہیں, حضرت ہمارے حضرت مفتی صاحب کی زبان ہی سنا کہ ایک مرتبہ وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کو کہیں دعوت آئی وہاں کلکتہ سے. کوئی آدمی تھا, رئیس آدمی تھا, آپ کا مرید تھا, عقیدت مند تھا, کوئی مکان تعمیر کرنا چاہتا تھا,
उसकी गोया जो है ना उसकी इसके लिए क्या कहते हैं संगे बुनियाद के लिए उनको दावत दी कि आप आके दुआ करें, कहा बूढ़े आप किसी को अपने साथ ले आएँ। तो हजरत माना एहतशाम साहब फरमाते हैं कि मुझे कहा मल साहब आप जवान आदमी हैं नेक हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आवें। ठीक है, कहा जब सफ़र शुरू हुआ तो उन्होंने फरमाया कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जब दो या ज़्यादा आदमी सफ़र करें तो किसी एक को अपना अमीर बना लें। आप चूँकि नौजवान हैं, ताकतवर हैं, आलिम हैं, आपको मैं अमीर बनाता हूँ। अब कहा सफ़र जब शुरू हुआ उनको 10 साल लग गए और बहुत थोड़ी थोड़ी देर के बाद 10, थोड़ी थोड़ी देर के बाद 10, यहाँ तक कि बहुत कमज़ोर हो गए। अब वो ट्रेन ही के अंदर रात गुजारनी थी। हमारा एहतशाम साहब फरमाते हैं कि मैंने उनकी इस तबीयत की कमज़ोरी और तकलीफ को देख करके कहा कि हज़रत आपका बनाया हुआ ये अमीर आपको ये हुक्म करता है कि आज आप तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे। मेरा मकसद ये था कि इनको आराम मिल जाए। कहा मैं तो कह चुका, कहा रात को अचानक मैं तो सोया हुआ था, देखा कोई आदमी मेरे पाँव का अंगूठा हिला रहा, तो मेरी आँख खुली तो देखा मौलाना अहमद शाह जो है हजारों कतार रो रहे हैं, उनकी दाढ़ी के ऊपर आंसू बह रहे हैं। उनका हजरत गंगोही की नस्बत का वास्ता दे करके कहता हूँ, 57 साल हुए हजरत से बैत हुआ, आज तक कभी तहज्जुद नागा नहीं हुआ, अल्लाह वास्ते मुझे तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त दे दो। कहा मैं तो घबरा गया, कहा आप पढ़िए आपको ना नहीं। ये किसी हाल में भी अपना मामूल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और हम तो फराइज तक छोड़ डालते। ये ऐसा मिजाज होना चाहिए मामूलात की अदायगी के अंदर। तो बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये तो बात चल रही थी 40 दुरूद की, उसका एक वक्त मुकर्रर कर लो। उसके अलावा है अल हिज्बुल आज़म, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाबरकत पाकीज़ा दुआएं कैसी जामे हैं, दुनिया आखिरत की सारी नेमतें उसमें समेट ली गई हैं। उनमें जो जिनसे पना चाहनी चाहिए वो भी हैं, जिनकी तलब होनी चाहिए वो भी हैं, वो सब जमा कर दिया गया है। उसको ये 7 हिस्सों में आसानी के लिए तकसीम किया, लिखा है इस मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अली के इन तसानी पर जिन लोगों ने कलाम किया है और अली हिज्बुल आज़म पर, वो फरमाते हैं कि ये जो 7 हिस्सों की तकसीम है वो खुद जामे किताब मुल्ला अली क़ारी की नहीं है, बाद में किसी ने तकसीम की है, तो पढ़ने में सहूलत के लिए, बड़ा हमारी सहूलत के लिए कि भाई पूरी किताब तो पढ़ना मुश्किल था तो एक हिस्सा तय कर दिया, 7 हिस्सों में तक बांट। तो खाली पढ़ना नहीं है बल्कि दुआ के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं, रबना तेरा भी तरह ही पढ़ रहे हैं, जैसे दुआ का जो तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। अद्दुआ मुखुल इबादत, दुआ को इबादत का जो मकसद कहा गया वह कि दुआ के अंदर आदमी की तवज्जो खास तौर पर होती है, किसकी तरफ, अल्लाह की। इबादत का खुलासा यही है, इसलिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर इसको हमें मांगना है। जैसे दुआ मांग रहे हैं पढ़ नहीं रहे, तर्जमे वाली मिलती है, तर्जमा भी देख लो ताकि दुआ में जी लगे, और फिर इन दुआओं में से कुछ दुआएं याद भी कर लो। अरबी में याद करना आसान मुश्किल हो तो उर्दू में जो उसका तर्जमा है, अब तो गुजराती में भी आ गई, हिंदी में भी आ गई, अंग्रेजी में भी आ गई, तर्जमा ही याद कर लो। अल्लाह ताला तो हर जबान में दुआ को कबूल कर, हमारा हाल यह कि हमको दुआ मांगने का तरीका ही नहीं। जब बड़ी रातें आती हैं, है ना, आजकल ये 27वीं रात, शब बारात, दूसरी रातें, लोगों का एक मिजाज है, चलो आज बड़ी रात, चलो फला जगह, चलो टावेल, चलो फला मौलाना साहब का बयान है वहाँ, चलो मुफ्ती साहब का बयान है वहाँ, चलो। क्यों? बयान सुनना मकसूद नहीं होता, बल्कि वो बयान के बाद दुआ होगी ना, उसमें शिरकत होगी दुआ के लिए। अरे भाई तुमने दुआ करना नहीं सीखा, तुमने खुद दुआ नहीं सीख मांगना सीखा, जो अब दूसरों के मोहताज हो, मारे मारे फिर रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने की कोई पाबंदी तो है नहीं। आप खुद ही सीख लो, आप इतनी दुआएं याद कर लो, सीख लो कि आप खुद ही अल्लाह से मांगते रहें बराए रास्ते। میں نے اگلی مجلس میں بھی وہ لطیفہ بیان کیا تھا، حضرت مولانا سید خلیل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، یہاں بھی بار آتے رہتے تھے مفتی عباس صاحب کے مکان کے اوپر، اور باڈولی میں بھی ان کا بہت آنا جانا ہوتا تھا۔ تو مدینہ اخیر میں انہوں نے وہاں کا اقامہ لے لیا تھا، مدینہ میں قیام۔ ایک آدمی آیا زہر کے وقت اور کہتا ہے حضرت میرے لیے دعا کیجیے، عصر کے وقت آیا وہی، پھر کہتا حضرت میرے لیے دعا کیجیے، مغرب کے وقت آیا تو پھر مغرب، تو حضرت فرمانا کہ میں ہی سب کرتا رہوں گا، تو بھی کچھ کرے گا کہ نہیں؟ تو گویا مانگنا تو ہمیں اپنے لیے، دوسرے کب تک آپ کے لیے مانگتے رہیں گے؟ آپ خود ہی تو عادت ڈال لیجئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، دوسروں سے کب تک منگواتے رہیں گے؟ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کی یہاں مرغی تھی، اس کی پڑوسن تھی، پڑوسن کیا کوئی جو مہمان آتا اچانک، تو پہلے زمانے میں اچانک مہمان آ گیا تو مہمان کو کیا کھلا، پڑوسن سے ایک آدھا انڈا دے دے، ایک آدھا انڈا دے دو، مہمان آیا ہے ان کے لیے بنانا تھی۔ جب بھی اس طرح ہوتا، ایک مرتبہ وہ پڑوسن کہنے لگی کب تک انڈے مانگتی رہو گی، تم بھی مرغی پال لو نا۔ تو بہرحال ہم کب تک دوسرے لوگوں کو کہتے رہیں گے؟ خود ہی اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ دعا، جس کو اللہ نے دعا دے دی خزانہ مل گیا، یہ تو اللہ کی بہت بڑی۔ ہماری ایک کمزوری اور ہے، ہم کیا ہیں دعا کے معاملے میں وقت نکالنے کے وقت یوں سوچتے ہیں کہ اتنی دیر میں نماز پڑھ لوں، اتنی دیر میں قرآن کی تلاوت کر لوں، اتنی دیر میں تسبیح پڑھ لوں، گویا آپ نے اس دعا کو عبادت سمجھا نہیں، تبھی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا۔ آپ دعا کے لیے جو وقت نہیں نکالتے، اس غلط فہمی کی وجہ سے کہ آپ دعا کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ارے دعا بھی عبادت ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور الدعاء مخل عبادہ، حضور فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ تو دعا عبادت سب سے بڑی، بلکہ عبادت کی کا مغز ہے، عبادت میں جو توجہ مقصود ہے وہ دعا میں زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس لیے دعا کا اہتمام عادت بنا لو، روزانہ 10 یا 15 منٹ دعا کرنے کی عادت ڈالو، اس میں اپنے لیے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن، چچا بیوی محالہ اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور اپنی پوری امت میں چار دعائیں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور پوری۔ دیکھو ہمارے رشتہ دار ہیں نا، وہ امید رکھتے ہیں ہم سے، کیا رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دعا کرے گا۔ آپ یہاں آئے ہیں تو بہت سن آپ کو کہا، اور ویسے کہے بغیر بھی جن کا تعلق زیادہ ہے وہ یوں سمجھتے ہیں یہ ضرور ہمارے لیے دعا کرے، وہ تو آپ سے یہ امید رکھے، اور آپ ان کے لیے دعا نہ کریں تو یہ خیانت نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ یہ تو ایسا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کوئی بات کہیں، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، اور وہ آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ سچا۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ وہ تو یوں سمجھ رہا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں گے اور آپ دعا کرتے نہیں ہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں ان کا حق ہے، دوستوں کے، پوری امت کا، ہمیں عادت بنا لینی چاہیے ان سب کے لیے دعا۔ اور آپ جب دعا اس سب کے لیے کریں گے نا، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ ڈالیں گے بات کہ وہ بھی آپ کے لیے کیا کریں، دعا کریں۔ دیکھو آج تک بات جو آپ کے دوستوں نے آ کے نہیں کہا ہوگا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آج آپ دوستوں کے لیے دعا شروع کر دیجیے آج سے۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کا دوست آ کر کے کہے گا میں آپ کے لیے دعا، آج تک نہیں کہا تھا، آج آ کے کہتا ہے۔ کیوں؟ آپ کے دعا مانگنے کے نتیجے میں اللہ نے اس کے دل میں بھی دعا ڈالا کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے، دعا کرے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس لیے اس کی عادت ڈالو۔ امت کی اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، امت جن حالات سے گزر رہی ہے، ہم چرچا تو بہت کرتے ہیں، عادت بقول حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی کے کہ دو آدھا گھنٹہ 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 دو دو گھنٹے تک چرچے ہوتے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ چرچا کرنے والوں سے پوچھیں گے آپ نے کوئی دعا بھی کی 2 منٹ کے بعد؟ ان کو دعا کے لیے 2 منٹ کا بھی وقت نہیں ملتا۔ اس چرچے سے امت کو کوئی فائدہ پہنچتا نہیں ہے، دعا کریں گے تو۔
उसकी आदत डालो।
ये बात कर रहा था अलहिजबुल आजम की, इन दुआओं में बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जो जाम हैं, यानी दुनिया और आखिरत की नेमतें उसमें अंदर आ गई, उनमें से जो जो पसंद हो याद कर लो और उसको मांगते रहो, चलते फिरते भी मांगो। ये रमज़ान का महीना है ना, तो आप चल रहे हैं ना, उस वक्त भी दिल दिल में दुआ ही मांगते रहो। ये भी जो है एक मुराकबा दुआइया है, तो दिल ही दिल में दुआ मांगना ये उसी की एक शाख है। दोबारा ये दुआ अलहिजबुल आज़म की बात थी। उसके अलावा हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और सुन्नत और नफलों से फारिग होकर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, ये भी तस्बीह फातिमी कहलाती है। रात को सोते वक्त भी 5 नमाजों के बाद, वो तो फ़करा को बतलाया हमारा जो मुफ्ती सईद साहब दामत बरकातहू फरमाते हैं, ये तस्बीह फ़करा है, और जो रात को सोते वक्त पढ़ते हैं वो तस्बीह फातिमी है। हजरत फातिमा को वो बताई थी, और नमाज के बाद तो फ़कीरों को, फ़कराए मुसलमिन को बताई थी। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये तस्बीह जो है 5 मरतबा हर नमाज के बाद और सोते वक्त भी पढ़नी है। सोने का जब इरादा करो तो सोना एक अमल है, हर अमल की कुछ जो है तरतीब हमें शरीयत ने बताई। सोना, सोने के आदाब, आदाब यानी उस सोते वक्त कुछ चीज़ें हमें करनी है, कुछ चीज़ें पढ़नी है। करनी और पढ़नी वाली मजमूए का नाम क्या हो गया? आदाब। सोते वक्त तक पहला काम तो ये करना है कि अगर वजू नहीं है तो वजू कर लो, बावजू सो, बेवजू नहीं। फिर बिस्तर पर जब आओ तो लेटने से पहले ये तस्बीह फातिमी पढ़ लो। देखो आपका नफ्सा आपको ये सुझाएगा कि लेट जाओ, लेटे लेटे पढ़ लो। जहाँ से लोग लेट जाते हैं, शुरू करते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ तक कभी अड्डस हुआ नहीं था कि आँख लग, रोजाना तो देर से लगती थी, लेकिन आज जब लेटे लेटे तस्बीह पढ़ने का फैसला किया ना, तो शैतान ने भी थपकिया देकर जल्दी से सुला दिया। आदमी सोने भाई, देखो शैतान इसी तरह रोकता है, हदीस में आता है वो नमाज के बाद पढ़ने की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज के बाद तस्बीह पढ़ने का वक्त आता है तो शैतान काम याद दिला, ये काम है वो काम है, इस तरह वहाँ से हटा देता है। ऐसे यहाँ पर तो पहले ये पढ़ लो, उसके बाद जो है सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा का अव्वल आखिर और चारों कुल बिस्मिल्लाह समेत पढ़ करके दोनों हाथों पर दम करके सर चेहरे और पूरे जिस्म पर उसको फेर दो। ये भी सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये भी तरीका। ये दो काम करने के बाद अब लेटो, और लेटने का भी सुन्नत तरीका है, वो क्या है, दाएं करवट के ऊपर दाएं रुखसार के नीचे दाएं हाथ रखो, शुरू इस तरह, बाद में दरमियान में अगर करवट बदल दें तो उसकी इजाज़त है, इब्तिदाई इस तरह लेटो, और लेटने के बाद अब दुआ पढ़ो। सोते वक्त की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा, एक छोटी सी दुआ सबको मालूम है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाहिया, सब याद सबको है, लेकिन पूछूंगा आज आपने पढ़ी थी? कहने नहीं पढ़ी, पढ़ता कोई नहीं है, छोटी सी एक सेकंड की दुआ है, याद सबको है लेकिन पढ़ता कोई, यही हमारी कमजोरी है भाई। आपको किसी हकीम साहब ने खमीरा लिख दिया कि बड़ा ताकतवर है, या डॉक्टर ने टॉनिक लिख दिया इसमें बड़ी ताकत है, पैसे अल्लाह ने दिए थे वो ले के भी आए दुकान से, लेकिन अलमारी में ला के रख दिया, इस्तेमाल करते नहीं है, ताकत आएगी? ताकत तो खाए बगैर आएगी नहीं। तो ऐसे ही ये जो सुना था कि सोते वक्त ये दुआ पढ़ने की, याद भी कर ली लेकिन सोते वक्त तो पढ़ते नहीं है, तो ये फजीलत कैसे हासिल हो? अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाहिया, और भी बहुत सारी दुआएं, रब कैनी अजाबक यौम तबासो इबादत, अल्लाहुम्मा असलमत नफ्सी इलैक वबज्जअत वजही इलैक वालजात ज़ाहिरी इलैक, ये पूरी दुआ बुखारी शरीफ के अंदर है। और भी दुआएं, जो भी दुआ एक हो तो सारी दुआएं भी पढ़ सकते हैं, कोई एक दुआ भी पढ़ सकते हैं, और फिर दरमियान में आँख खोले तो अल्लाह का जिक्र, और उठे तो उठते वक्त की दुआ, ये सारी तरीका सोने का, इसी का नाम है सोने के आदाब। हर काम का तरीका बताया शरीफ, खाने का तरीका बताया, हाथ धो दाएं हाथ से पहले जो है दस्तरखान बिछाओ, इस तरह बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से खाओ, इस तरह खाओ, ये सब खाने के आदाब, कज़ाए हाजत के आदाब, हर काम जो तबीयत तौर पर हम अंजाम देते हैं ان کا طریقہ بھی شریعت نے بتلایا. وہ ان کاموں کے وقت بھی دعائیں سکھلائی کہ بندہ اس وقت بھی جڑا رہے کس سے؟ اللہ. یہ ذکر اللہ کا ایک طریقہ ہے. یہ دعائیں جو ہیں ذکر اللہ ہی کی ایک قسم ہے، یہ اذکار ہیں سوتے کھاتے پیتے وقت کے، اس سے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہرحال اس کی عادت ڈالو، یہ کرو گے نا تو آپ کا سونا، آپ کا کھانا، آپ کا قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانا، یہ سب کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا. بہرحال یہ تو کرنے کی چیزیں ہوئی. بچنے کی چیزوں میں جیسا کہ ابھی آپ نے بیت میں کہا کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خاص کر کے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان سے اگر آپ، وہ آج کل بکثرت ہوتے ہیں، ان سے اگر آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو ہے بد نگاہی، آنکھ کا غلط استعمال. زندہ عورتیں بازار وغیرہ جاتے ہیں نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا، اب اسی کے ساتھ خاص نہیں رہا، پرائی عورتوں کی جو تصویریں ہیں چاہے وہ اخبارات کے اندر ہو یا یہ جو بڑے بڑے سائن بورڈ ہیں جو اشتہارات کے وہاں بھی، یا پھر جیسا کہ انٹرنیٹ پر یہ موبائل میں ساری دنیا، اسی میں مر گئے ہیں لوگ. اسی انٹرنیٹ نے ہمارا کباڑا کر دیا. بد نگاہی جتنی کثرت سے اس دور میں ہوتی ہے شاید کسی زمانے میں وہ نہیں رہی، اور بد نگاہی میں جتنا بڑا طبقہ، دیندار طبقہ بھی یہاں جب احتکاب میں آ کے نہیں بچتے تو بھی دوسری جگہ کی کیا بات کریں گے. دیندار طبقہ، اور پھر بعض لوگ تو اس کے ایسے رسیا اور عادی بن جاتے ہیں، گھنٹوں اسی موبائل کو لے کر رات ان کی اسی میں گزر جاتی ہے، دو دو تین تین گھنٹے، جب تک کہ اس کو دیکھے نہیں وہاں تک چین نہیں آتا. بہت سے بچار ہمارے اہل علم میں، علماء میں، اچھے خاصے دیندار اور باقاعدہ پابند نماز روزہ وغیرہ کے، لیکن وہ بھی آ کر بتاتے ہیں کہ ان کو کہتا ہوں اللہ واسطے چھوڑو اس کو، یہ موبائل کو نکالو، موبائل کو پھینکو، یہ جو اسمارٹ موبائل ہے سادہ رکھو جس کے اندر خالی ہم بات کر سکتے ہیں، یہ جو تصویریں والا ہے اس کو چھوڑو. کہو چھوڑ بھی دیا، پھر کچھ مدت کے بعد آ کر کہتے ہیں پھر لے لیا. توبہ کرتے ہیں اور توبہ ٹوٹتی ہے. توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، ایک ڈھیر لگا ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا میرے آگے. توبہ جو پینے والا جو تھا نا، اس نے توبہ کی تو وہ پینے والا جس میں جام توڑ دیا، اور پھر وہ جام دیکھ کر کے پھر توبہ ٹوٹی. ہمارا حال بھی ایسا ہے کہ توبہ کی پھر دوبارہ لے لیا، توبہ کی پھر دوبارہ، نہیں نہیں بھائی، اگرچہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے لیکن یہ کب تک چلے گا پتہ نہیں، کس حالت میں موت آ جائے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جو آدمی بری لت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے متعلق اندیشہ سوئے خاتمہ کا ہوتا ہے، ایسے آدمی کے متعلق ڈر یہی ہوتا ہے کہیں اسی حالت میں موت نہ آ جائے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. یہ خاص کر کے یہ موبائل کی جو یہ بیماری ہے بڑی خطرناک، آپ کو اگر اپنے اوپر کنٹرول ہے بقدر ضرورت آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں واٹس ایپ، کسی مراسلات پیغامات کی لے دے کے لیے اور کچھ نہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ آگے بڑھ گئے تو ختم ہو گیا. اس لیے ضرورت ہے، ضرورت کا آلہ، لیکن ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی چیز اچھی سے اچھی ہو لیکن اگر کوئی آدمی اس کی مقررہ حدود کا لحاظ نہ کرے، بھائی زردہ بہت اچھا ہے نا، پلاؤ بہت اچھی ہے نا، بریانی بہت اچھی، لیکن کوئی آدمی اتنی کھا لے کہ پیٹ پھٹ جاوے تو مر جائے گا. بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ بد نگاہی بڑی خطرناک ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ طاعت کا نور بد نگاہی کی وجہ سے سلب ہو جاتا ہے. یہ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے قلب میں جو نورانی کیفیت پیدا ہونی چاہیے وہ بد نگاہی کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. آپ قرآن پڑھیں گے قرآن کے ایک ایک حرف پر ایک نیکی اور دس کے برابر وہ سب ملے گی, لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے قلبوں میں جو نورانیت آتی ہے وہ بندگاہی کی وجہ سے کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. مقصد تو یہ ہے, اس لیے گویا اپنے آپ کو اس بندگاہی سے بچاؤ, بڑی خطرناک بیماری. اللہ تعالیٰ کی مناجات کی لذت سے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کیا کر دیتے ہیں, محروم کر دیتے ہیں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اور ان کاموں کے دوران جو لذت آنی چاہیے, جو لطف آنا چاہیے, وہ آتا نہیں ہے. اس کا ایک سبب اس کا یہ بھی ہے. اس لیے بد نگاہی سے خاص طور پر بچنے کا ہے. ہمارے اکابر تو بد نگاہی سے بچنے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ جہاں احتمال و احتمال وہاں بھی اپنے آپ کو بچاتے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہوں اور ٹرین کسی اسٹیشن پر ٹھہری ہو اور پلیٹ فارم کے دوسرے کنارے پر دوسری ٹرین آ رہی ہے, ٹرینوں کا میل ہوتا ہے کراسنگ, جیسے ہم آپ پہلے پلیٹ فارم پر, دوسرے پلیٹ فارم دوسری ٹرین, تو آپ اب دوسری ٹرین کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس ٹرین کی طرف یا کھڑکی سے باہر اس لیے نہیں دیکھتا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے پردہ عورت ہو اور اس پر میری نظر پڑ جائے. ایک احتمال کی بنیاد پر حضرت اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر, اور نگاہ کو نیچی رکھنے کا تو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم غض بصر. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہمیشہ نگاہ نیچی کر, غض بصر کا بہت زیادہ اہتمام. حضرت ماہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ جو بازار میں سے گزر رہے ہیں لیکن نگاہ نیچی رکھیں گے تو اپنی حفاظت ہوگی. تو بہرحال یہ اپنی نگاہ کی حفاظت, بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا اہم ہے. اس سے اگر بچ گئے, آج کل دو گناہ بہت ہوتے ہیں خاص کر کے ہمارے اہل دین اور اہل علم طبقہ سے, بد نگاہی اور بد زبانی, سمجھا کہ نہیں. ان دو سے اگر کوئی بچ گیا تو ولی ہے, وہ ولایت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. تو بہرحال یہ بد نگاہی سے جو ہے. دوسرا بد زبانی, زبان کا غلط استعمال, لڑائی جھگڑا, جھوٹ, غیبت, تہمت, چغلی, ویسے بیکار باتیں, لایانی جو ہے بیکار بات, گپ شپ, یہ بھی بہت خطرناک, اس سے بھی قلب پر بڑی ظلمتیں آتی ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ یہ فضول گفتگو کی وجہ سے قلب پر جو ظلمتیں چھائی جاتی ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, اور ہمارا کام ہی یہ ہے بیٹھے ہیں مجلس بازی, ٹائم پاس, ہمارا وقت گزر نہیں رہا, آپس میں باتیں کریں گے اسی سے ہمارا وقت گزرتا, اور کوئی ہمارے پاس مشغلہ ہی نہیں. یہ زبان کی حفاظت بہت اہمیت ہے. اسی طرح بدگمانی جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. بدگمانی کا مرض بھی بہت ہے, تجسس کے نتیجے میں آپ تجسس چھوڑ دیجیے, آپ عافیت آسانی کے ساتھ بچ جائیں گے. ہمارے میں اس وقت بھی کہا تھا ہماری عادت کیا ہے, قرآن پڑھ, مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ, کوئی بازو میں آ گیا تو قرآن پڑھتے پڑھتے چہرہ گھما کر کے دیکھیں گے کون آیا, مزاج کیا, فائدہ پتا چل بھی گیا تو کیا فائدہ. آپ قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کے ادھر توجہ کیوں کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تجسس والا مزاج جو ہے وہی بدگمانی کی بنیاد ہے. اس لیے آپ جبرن کوئی آئے نہیں دیکھنا مجھے, نہیں دیکھنا کوئی بیٹھا ہے نہیں دیکھنا مجھے, کچھ مدت تک آپ ایسا کریں گے نا تو پھر آپ کی طبیعت ایسی بنی جائے بنے گی کہ لوگ بیٹھے ہوں بات کر رہے ہیں آپ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے, آپ اپنے کام میں مشغول. بدگمانی سے بچنے کا بہت سہل علاج یہ ہے. تو بہرحال یہ بدگمانی سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں, اور اللہ تعالیٰ اس ہر قسم کے گناہ سے بچائے. بہرحال ان سارے اہتمامات کے باوجود خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے ہماری غفلت کی وجہ سے تو فوراً توبہ, توبہ میں دیر نہیں ہونی چاہیے. ایک بات یاد رکھیے, گناہ کرنا تو نہیں ہے لیکن خدا نخواستہ ہو جائے ہماری غفلت کی وجہ سے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہ ہو, وہ تو ایک فرض کام ہے. فوراً توبہ, جتنی دیری کرو گے اتنا جو ہے گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کسی دوست کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی, اب اس کے ساتھ صلح کرنے میں جتنی دیر کریں گے نا اتنی عداوت کیا ہوتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. پہلی فرصت میں لڑائی ختم کرو, مل جاؤ, ورنہ جو ہے یہ لڑائی یہ بڑھے گا یہ قصہ. اسی طرح گناہ کے بعد توبہ میں تاخیر کریں گے تو دوسرے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہی رہے گا. فوراً توبہ, توبہ میں ہے کیا, حقیقت بتلا دی اسی وقت اسی حالت میں, دل ہی دل میں ندامت بھی ہے اور اللہ سے یہ عہد و پیمان بھی ہے کہ اب میں دوبارہ یہ کام کروں گا نہیں, کر چھوڑ تو دیا ہی, ابھی تو کر تو نہیں رہا, توبہ ہو گئی. اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے, ہر وقت توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور توبہ کریں. یہ عمل بہت ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی عادت ڈالیں, ہر آدمی عادت ڈالے اس کی, توبہ اور استغفار. بہت بہت عجیب و غریب نسخہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا یہ کرنے بچنے کی چیزیں بتلا دی. اس پر عمل کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا ماحول, اپنی دوستی, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنی کمپنی جو ہے وہ کیا ہو, نیک لوگوں کے ساتھ. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر نیکی کی جڑ نیک صحبت اور ہر برائی کی جڑ بری صحبت. نیک صحبت جو ہے نا اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. یک زما صحبت باولیا بہتر اسد سالہ تاب بیریا. اس نیک صحبت کی وجہ سے کبھی آدمی کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے. اس کی بڑی تاثیر ہے. اس لیے اچھے ماحول میں, اچھی صحبت میں, دیکھو آپ جس ماحول کو چھوڑ کر کے آئے ہیں اب یہاں سے جانے کے بعد وہ اگر غلط ماحول ہے اس میں دوبارہ نہ جائیں, ورنہ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ, دودھ پیتا بچہ, تو ماں نہلا دھلا کر کے اور صاف شفاف کپڑے پہناتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے, کاجل لگاتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد وہ پیشاب پاخانہ کر کے اس میں لت پت, جیسا تھا ویسا کا ویسا. ہمارا حال بھی ایسا ہی. اس لیے توبہ کا اہتمام کریں اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. ماحول اچھا ہونا چاہیے, اچھے ماحول میں رہیں گے اور ملے گا, جہاں بھی آپ چاہیں گے ایسے آپ کو مل جائے گا اگر آپ کی طلب ہے تو. دوبارہ برے ماحول سے, بری صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ کرنے بچنے کی چیزیں ہیں, اس پر عمل کا آسان طریقہ یہی جو آپ بتلایا, اور یہ ابتدائی معمولات ہیں, آگے پھر اس میں ترقی کی جا سکتی ہے. بہرحال ہم کو اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کا اہتمام نصیب فرمائے. جو حضرات بھی بیت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس داخل سلسلہ ہونے کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, سلسلے کے تمام اکابر سے حقیقی نسبت اور تعلق عطا فرمائے, دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلائے, آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایمان کے ساتھ اٹھاوے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے. یہ چیزیں کچھ لکھی ہوئی ابھی آپ کو دلیں گے دیں گے ملے گی, اور آئندہ بھی تعلق قائم رکھیں. یہ صحبت جو ہے نا وہی بنیاد ہے, تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد تجدید کرتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے حالات میں فرق آتا رہتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.